أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون صلوات بھیجیے محمد وعلى محمد پر اے حبیب آج کے دن یہ کفار آپ کے دین سے مایوس ہو گئے اليوم یعنی کوئی خاص دن ہے جس دن کفار مایوس ہو گئے رسول کے دین سے بس فلا تخشوہم اب آپ ان کا کوئی خوف نہ کھائیں خوف تو اس سے پہلے بھی نہیں تھا اگر خدا کے رسول کو خوف ہوتا یہاں مدینے میں تو مکے میں تنے تنہا کفار قریش سے ٹکر کیسے لیتے خوف کی بات تو نہیں لیکن یہاں بطور کھلی بتایا جا رہا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اب کفار سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کے دن کافر اس دین اسلام سے مایوس ہو گئے یعنی اب یہ بات طے ہو گئی کہ اسلام کو قیامت تک اللہ کے پسندیدہ دین کی حیثیت سے باقی رہنا ہے الیوم اگر یہ دن ہے کوئی خاص دن ہے ایسے نہیں کوئی دن ہے خاص الیوم آج کے دن یہ خاص دن کافر مایوس ہو گئے دین سے فلا تخشوہم واخشون اب کہا جا رہا ہے فرمایا جا رہا ہے بنائے جو مخاطب ہیں وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے مگر تمام مسلمانوں کے مجھ سے ڈرو میرا خوف کرنا کفار سے مت ڈرنا کفار کا خوف مت کھانا تو اب یہ پیغام ہے تو خاص دن کسی لیکن اس دن جو یہ پیغام دیا جا رہا ہے تو کیا وہ خاص موقع کے لیے دیا جا رہا ہے یا یہ پیغام قیامت تک کے لیے دیا جا رہا ہے کہ اب جب دین مکمل ہو گیا آج کافر مایوس ہو گئے کیونکہ بعد میں آیت یہ بھی یعنی آیت آگے بڑھی تو یوں ہی بات آگے بڑھی نا کہ اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی اليوم اکملت لکم دینکم بس یہ وہی دن ہے کہ ایک ہی دن کی بات ہو رہی ہے ایک ہی دن میں سب کچھ ہوا ہے یہی دن ہے کہ جس دن نعمت بھی تمام ہوئی ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دین مکمل ہوا نعمت نازل ہوئی کافر مایوس ہوئے اللہ نے ورضیت لکم الاسلام دینا اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا پسند کر لیا یعنی اب تمہیں کوئی کفار سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے تو بس یہ تکمیل دین کے مراحل کیا ہیں وہ الیوم تو پہنچیں گے بعد میں تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ الیوم سے مراد کیا ہے لیکن یہ تو طے ہو گیا ہے کہ کوئی خاص دن ہے جس دن نماز کا حکم آیا وہ دن نہیں ہے جس دن روزے کا حکم آیا وہ دن نہیں ہے جس دن زکات کا حکم آیا وہ دن نہیں ہے جس دن خمس کا حکم آیا وہ دن نہیں ہے جس دن سورہ براءت نازل ہوئی وہ دن نہیں ہے بدر کا دن معرکۃ الاعرا دن وہ دن نہیں ہے احد کا دن نہیں ہے کیونکہ احد کے دن بھی تو ایک ایسا واقعہ ہوا تھا نا کہ ایک افواہ اڑ گئی تھی دشمنوں میں کہ معاذ اللہ پیغمبر قدیم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب نہیں رہے نہیں رہے مگر اس کے بعد معلوم ہوا کہ نہیں جب تک ڈھال موجود ہے سپر موجود ہے وہ سفر شروع کہاں سے ہوا تکمیل دین کا وہ تو دیکھیے نا کہ آغاز کہاں ہے ارے بچے سے ہی آٹھ سال کہہ لیجئے دس سال کہہ لیجئے بارہ سال کہہ لیجئے مجھے سے بحث نہیں مگر میں تو یہ جانتا ہوں کہ تاریخ میں جب آغاز دعوت کا جو آغاز ملا تو آغاز ہی میں یہ ملا کہ تین نمازی ملے مورخین نے اور واقعہ نگاروں نے وقائع نگاروں نے یہی تو لکھا نا کہ تین نمازی جھگڑا نہیں ہوا جب دعوت کا آغاز شروع ہوا اسلام کی دعوت کا آغاز تو تین سال تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا یاد رکھیے گا جب تک وہ آیت نہیں آ گئی وانذر عشیرتک الاقربین اپنے قرابت داروں کو، اپنے قوم والوں کو، اپنے قبیلے والوں کو، اپنے خاندان والوں کو ڈرائیے، یعنی اب علل اعلان. حالانکہ اس سے پہلے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے تو جانتے تھے، کیونکہ نماز پڑھتے تو دیکھا تھا نا یہ پیغمبر کھڑے ہیں، ساتھ میں ایک بیوی بی اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، بقول لوگوں کے کہ بچپنے میں، او بھائی خدا کے لیے بچپن کی ضرورت ہے تو بچپن میں ایمان لائے نا. اب ایمان لانے کی بات بھی اور ہے کہ کب ایمان لایا، کون لایا، یہ تو الگ بات ہے، مگر یہ طے ہے کہ سب سے پہلے اگر کسی نے اقرار کیا، چاہے یہاں کیا ہو چاہے کہیں اور کیا ہو، جب اللہ نے رسول بنایا ایک گواہی دینے والے کو بھی بنا دیا تھا. جب اللہ نے رسول بنایا تو گواہی دینے والا بھی ساتھ بنا دیا. اب بچے کی ضرورت تو بچپن میں بھی پڑی، اس لیے کہ کفار قریش کے بچے بھی تنگ کیا کرتے تھے، اذیتیں دیا کرتے تھے، تو 3 سال تک کوئی جھگڑا نہیں ہوا. جانتے تھے کہ یہ اپنے دین کا اعلان کر رہے ہیں، جانتے تھے کہ یہ اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا، بتوں کی پوجا نہ کرتے ہوئے بھی دیکھا، اور کبھی بھی نہیں دیکھا، اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا. پس جب تک یہ اپنی عبادت کرتے رہے کوئی جھگڑا نہیں ہے، جب تک یہ نماز پڑھتے رہے خالی نماز سے جھگڑا کفار قریش کا نہیں تھا، تاریخ گواہ ہے کہ پڑھتے تھے نماز، کوئی جھگڑا نہیں تھا. کیوں؟ ارے سب کے اپنے اپنے دین تھے، سب کے اپنے اپنے خدا تھے، سب کے اپنے اپنے سنم کدے تھے، سب کے اپنے اپنے سنم خانے تھے، تو کوئی کسی کو کیسے روکتا؟ ایک دوسرے سے جھگڑا تھوڑی تھا، سب کی دکانداریاں چل رہی تھی کہ نہیں. جھگڑا تو جب شروع ہوگا، جھگڑا تو اس وقت شروع ہوا. بھائی آپ اپنی نماز پڑھتے رہیے. آخر ایک مقام پہ کفار قریش نے کہا کہ نہیں کہا کہ ایک سال ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیں گے، ایک سال آپ یہ کر لیجیے. مگر خدا کے رسول کا جواب کیا ہے کہ ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو چاہے ایک ہاتھ پہ چاند، میں اپنے پیغام سے اپنی دعوت دینے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو وہ تو اس میں راضی تھے. اچھا بھائی آپ کیجئے جو کرنا ہے، ہمارے خداؤں کو برا نہ کہیے. تو یہی تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج تک یہی تو سلسلہ ہے. آپ کے نماز پڑھنے سے کسی کو شکایت تھوڑی ہے، آپ کے روزہ رکھنے سے کسی کو شکایت تھوڑی ہے. جو دشمن ہیں وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، عالمی طاقتیں جو کہلاتی ہیں وہاں بھی مسلمان رہتے ہیں. نماز پڑھو، روزے رکھو، مگر خبردار ظالم کو ظالم نہ کہنا، مگر خبردار سامراجی طاقتوں کے خلاف آوازیں نہ اٹھانا، استعمار کے خلاف آواز نہ اٹھانا. یہ سرداران قریش جو اپنی سرداریوں کے بم بوتے پر انسانیت کا استحصال کر رہے ہیں، ٹکراؤ وہاں شروع ہوا جب پیغمبر نے اللہ کے اعلان سے پہلے یہ کہہ دیا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، لا الہ الا ربنا. یہ آغاز ہے، کوئی اللہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی یہ جتنے بھی ہیں یہ سب جھوٹے، یہ سب جھوٹے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس دعوت کے آغاز کے وقت کون ہے جب یہ اعلان کر رہے ہیں. وانذر عشیرتک الاقربین کے جواب میں جمع کیا قوم کو، قبیلے کو، خاندان والوں کو، اور جمع کرنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ کوئی اس سے بہتر چیز نہیں لا سکتا تمہارے لیے، نہ اس سے پہلے اپنی قوموں کے لیے کوئی لے کر آیا جو میں تمہارے لیے لے کر آیا ہوں. میں اللہ کا رسول ہوں، تمہارے لیے نجات کا مژدہ لے کر آیا ہوں. جو آج میری رسالت کی گواہی دے گا کل وہی میرا وصی، کل وہی میرا وزیر، کل وہی میرا جانشین ہوگا. تو دعوت کے آغاز کا اعلان دیکھو، دعوت کے آغاز کا انداز دیکھو، پھر دیکھو کہ وہ الیوم کون سا یوم ہے. ابتدا میں بھی ایک اعلان ہے، اور کمال پر جب دین پہنچا جب بھی ایک اعلان ہے. ذوالعشیرہ میں بھی علی کا اعلان، غدیر خم میں بھی علی کا اعلان. دیکھیے بات جب بنے گی، جب تینوں نعرے آپ لگائیں گے آج، جب تینوں نعرے ایسے تھوڑی تکمیل نے دین کا سفر ہوا, ایسے تو نہیں پہنچا. پہلے آغاز تو دیکھیے کہ آغاز کہاں سے ہوا. وہ کون ہے جو کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے؟ بالاتفاق مورخین کے لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں, اصل واقعہ تو وہی ہے نا کہ جتنی بار رسول نے یہ فرمایا اتنی ہی بار وہی بچہ کھڑا ہو کر کہتا ہے خدا کے رسول میں گواہی دیتا ہوں آپ, میں آپ کی گواہی دیتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں, عہد کرتا ہوں کہ آپ کی سپر بنوں گا, آپ کی ڈھال بنوں گا, آپ کے دشمنوں سے لڑوں گا, آپ سے مصیبتوں کو دھکیل دوں گا, آپ کے دشمنوں کو قتل کروں گا. اب اس وقت ایک بچے کی بات سمجھی گئی, لیکن ذرا سفر تو دیکھیے نا. کیوں, مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ علی دیکھ رہے ہیں کہ میری ماں, ماں کون ہے جناب؟ فاطمہ بنتے. دیکھ رہے ہیں علی کہ میری ماں مجھ پر میرے چچا کے بیٹے کو ترجیح دیتی ہے. کون ہے علی کی ماں؟ فاطمہ بنتے اسد. ارے بھتیجا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, بھانجا کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو, مگر بات یہ ہے کہ اولاد تو اولاد ہوتی ہے نا. کتنا ہی پیارا چچا ہو اپنے بھتیجوں سے محبت کرنے والا, مگر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ موت کے بستر پہ اپنے بچوں کو سلا دے اور بھتیجوں کو بچا لے. تو یہ کردار تو وہی نظر آئے گا نا کہ یا ابو طالب نظر آئیں گے شعب ابی طالب میں کہ موت کے بستر پہ میرے بچے سوئیں گے, محمد بچ جائے. ہر سال بچوں کو بدل بدل کے لٹاتے ہیں, ارے جب ہی تو بچوں کو اس بستر رسول پہ سونے کی ایسی عادت پڑی کہ سکون کی نیند ہی جب آتی ہے جب رسول کی چادر اوڑھ کے سو جائے. اور ماں کا کیا حال ہے؟ تو میں نے ذکر کیا, اس ماں کا یہ حال ہے کہ جب فصل آئے گی خرمے کی اچھے اچھے الگ کرو. بھائی محبت ہے, شوہر کا بھتیجا ہے اور رشتے میں ان کے بھی بھتیجے ہوئے کیونکہ خاندان تو ایک ہی ہے نا, ہاشمی ہے جناب فاطمہ بنت اسد بھی ہاشمیاں ہیں, لہذا رشتہ تو ایک ہی ہے. مگر نہیں بھائی, ایک جیسا دے دیا جائے, جو بھی فضل آئیے دے دیا, سب بچوں کو بانٹ دیا, یہ بھی تو محبت کی دلیل ہے نا کہ سب کو ایک جیسا, اپنے بچوں کو جیسا دیا ویسے ہی بھتیجے کو. نہیں, اچھے اچھے الگ کرو. اب جب پوچھے جناب ابو طالب کہ اچھے اچھے الگ کس کے ہو رہے, کہا یہ محمد کے لیے. کھانا نہیں کھائیں گے بچے جب تک محمد نہ کھا لے. جو اچھی چیز ہو, جو اچھا پہرہن ہو, جو اچھا لباس ہو, تو اب یہ دیکھ رہے ہیں نا علی کہ میری ماں کا رویہ کیا ہے, میرے باپ کا رویہ کیا ہے, آخر کچھ ہے کہ میرا باپ مجھ سے کہتا ہے کہ علی تم آج رات سو گے بستر پہ. کبھی جعفر سے کہتے جعفر آج تم سو گے محمد کے بستر پہ, عقیل آج تم سو گے محمد کے بستر پہ, طالب آج تم سو گے محمد کے بستر پہ. میرے بیٹے قتل ہوتے ہیں تو ہو جائیں, مگر محمد جس کی حفاظت کی ذمہ داری میں نے لی ہے اس پر کوئی آنچ نہ آ جائے, اس محمد پر کوئی آنچ نہ. تو علی دیکھ رہے ہیں نا. اب آپ ظاہری تربیت لیں یا علم لدنی کا حامل سمجھیں, ظاہری واقعے کو بھی تو دیکھنا ہے نا. ارے ولایت کا تاج اپنی جگہ, مگر گھر کا ماحول تو دیکھیے. جب تک پورے گھر کا ماحول ایسا نہ بن جائے, دین کیسے اپنا سفر آگے بڑھائے گا؟ پہلے تو گھر کے لوگوں کو لوگ دیکھیں گے نا کہ گھر کے لوگ کیسے ہیں, ان کی کیفیت کیسی ہے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نبی تو نہیں ہے, پیغمبر تو نہیں ہے, مگر اپنے بچوں پر ترجیح دینا اور پھر جواب میں رسول کا جناب فاطمہ بنت اسد کے وصال کے وقت قبر میں اترنا, تاریخی بات کہ جب مولا کائنات آئے خبر لے کے آج میری ماں اس دنیا میں نہیں رہی, تو پہنچے ہیں خدا کے رسول, سینے سے لگایا ہے, روئے ہیں, گریا کیا ہے, قبر میں لیٹ گئے, اپنے ہاتھ سے لحد بنائی اور لحد بنانے کے بعد خطاب کر کے کہتے ہیں قبر کو, اے قبر ہوشیار کشادہ رہنا, میری ماں آ رہی ہے, میری ماں آ رہی. تو گھر کے ماحول سے پتا چلتا ہے نا کہ تربیت کیسی ہوئی. تو سفر ایسے تھوڑی شروع ہوا, سفر میں وہ خواتین بھی شریک, وہ ہاشمی خواتین ہو یا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات ہو. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علیہ وسلم. ایک جملہ کیسے چلے جب بات آ گئی کہ تکمیل دین میں کتنے ہاتھ کس کس کے زحمتیں کس کس کی محنتیں شامل ہوئیں تو یہ دن پہنچا. مگر وہ دن ڈھونڈنا ہے, وہ دن کون سا ہے؟ ابھی تو سفر کی طرف تھوڑا سا اشارہ کر رہے ہیں ہم. کون ہے جناب خدیجہ؟ اب یہ سوانح لکھنے والوں نے, سیرت لکھنے والوں نے بالاتفاق یہ باتیں لکھی, بلکہ بڑھا چڑھا کے لکھی ایک دوسرے سے. اگر ایک نے لکھ دیا 40,000 اونٹ تھے تو دوسرے کا نہیں 70,000 اونٹوں پہ بار ہوتا تھا جناب خدیجہ کی دولت کا, اور جب سفر میں واپس آتا تھا تو ڈھیر لگ جاتا تھا. یہ ساری دولت کہاں گئی؟ کس کے قدموں پہ نچھاور ہوئی؟ ہم یہی تو عرض کر رہے ہیں کہ کم سے کم اتنی تمیز تو رکھیے, اتنا فرق تو رکھیے کہ دینے والا ہاتھ اور ہوتا ہے. دیا کس نے؟ اسلام کو دیا کس نے؟ یہ دولت کس کی جو مسجد نبوی کی تعمیر تک خرچ ہوتی رہی؟ یہ دولت کس کی کہ جب ہجرت کرتے تھے لوگ, مکے سے حبشہ جاتے تھے, نجاشی کی طرف جاتے تھے, تو صرف جانے کے اخراجات نہیں وہاں رہنے کا بھی. بس اس فاطمہ کی آغوش کا پلا ہوا علی اور اس خدیجہ کی آغوش کی پلی ہوئی فاطمہ, تو اب مجھے بتائیے کرداروں کا فرق سامنے رکھیے. جب کربلا میں دو کردار سامنے آ جائیں تو خود بتا دیں گے کہ فاطمہ اور خدیجہ کی آغوش کے پالے ہوئے کیسے ہوتے ہیں اور ان کے مقابلے پر آنے والے کیسے ہوتے ہیں. فرق ہے نا, فرق ہے. معصومین کا تو میں نے ذکر ہی نہیں کیا. جناب خدیجہ الکبرا, جناب فاطمہ بنت اسد 14 معصومین میں تو شامل نہیں ہیں. بس یہی سفر, اگر یہ تربیت نہ ہو, گھر میں ایسی خواتین نہ ہو تو مثالیں کہاں سے ملتی؟ کون دیتا مثال کے بچوں کو کیسے پالا جائے؟ یہ بچوں کو پالنے کی مثالیں بھی تو چاہیے نا. تو بس جب قول و فعل کا تضاد نہ ہو تو پھر کربلا وجود میں آتی ہے. اب میں فضائل کے بعد میں یہ باتیں کر رہا ہوں, یہ نہ سمجھیے گا کہ میں مذاہب کی طرف آ گیا. میں اسی طرح بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کربلا میں جو خواتین ہیں, ہاشمی خواتین نہیں, یہ دوسری خواتین میں اتنی جرت کیسے آ گئی؟ کہاں سے اتنی جرت آ گئی کہ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو قربان کر رہی ہے؟ یہ جرت کہاں سے آ گئی کہ خود بھیج رہی ہیں آغوش کے بالوں کو؟ یہ جرت کیسے ایک ماہ میں آ گئی کہ اپنے دولہا بیٹے کو, دولہا ہے عبداللہ ابن وہب قلبی, کربلا کا دولہا, کہاں سے اس کی ماں میں یہ جرت آ گئی کہ جس دولہا نے ابھی شب زفاف نہ گزاری ہو ماں اسے حکم دے دے دودھ نہیں بخشوں گی, جا حسین پر قربان ہو جا. کہاں سے جرت آ گئی؟ کیوں؟ یہ غیر معصومین ہیں, یہ وہ خواتین جو اپنے بچوں کو بھیج رہی ہیں. اور پھر تاریخ نے یہ بھی بتا دیا کہ کربلا میں کوئی خاتون ایسی نہ تھی. کبھی واقع کربلا ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد کہہ دیتی کہ بھئی ہمیں چھوڑ دیا جائے, اب مردوں کو شہید کر لیا, ہمیں تو جانے دو. کسی خاتون نے بنی ہاشم کا ساتھ چھوڑنا گوارا کیا؟ ہاشمی خواتین کا؟ کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملے گی کہ کسی نے ساتھ چھوڑنا گوارا کیا ہو. کیوں؟ وہ دیکھ رہی ہیں کہ خود ہاشمی خواتین اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھی. تو یہ سفر ایسے تو نہیں ہوا نا. پھر واپس وہیں آپ کو لے کر جاتا ہوں. کیا آغاز دین کہاں ہوا؟ میں نے اس کے ذکر کیا کہ ان خواتین کے ذکر کے بغیر دین کا سفر مکمل ہی نہیں ہو سکتا. جیسے کہ اسماعیل کی قربانی کا تذکرہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک ہاجرہ کی قربانی شامل نہ کی جائے. ماں ایسی تھی تو بیٹا ایسا تھا نا. ماں ہے جس نے قبول کیا کہ اگر اللہ کا یہ حکم ہے تو ابراہیم آپ مجھے راضی پائیں گے, آپ اللہ کے رضا میں مجھے راضی پائیں گے, ذبح ہو جائے میرا بچہ, دل پہ جو گزرتی ہے گزر جائے. جو ان خواتین کے ذکر کے بغیر کیا تکمیل دین ہو سکتی ہے؟ کوئی قربانی مکمل نہیں ہو سکتی, اتنی بڑی بڑی قربانیاں. لہذا جب آغاز ہوا, آغاز دین کا سفر شروع ہوا, تو ہمیں خواتین کا کردار بھی ملتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے مال کی بھی قربانی دی اور جناب یاسر کی والدہ کی بھی قربانی, جو پہلی شہیدہ خاتون ہے اسلام کی, ان کی بھی قربانی. ان کے بغیر سفر آگے نہیں بڑھا. مگر تلاش کرنا ہے وہ دن, الیوم, وہ دن کون سا ہے؟ یہ تو آغاز ہے. آغاز میں ایک اعلان ہو رہا ہے, جو آج میری گواہی دے گا وہی کل میرا جانشین ہوگا, کل وہی میرا وزیر, میرا خلیفہ, میرا وسیع ہوگا. یہ لکھا ہے, مورخین نے لکھا ہے اور بالاتفاق لکھا ہے. لفظ ایک ایک دو دو بدل دی ہوں تو اور بات, اصل واقعہ دعوت ذوالعشیرہ کے نام سے تمام مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھ دیا اس واقعے کو. یہ بات موجود ہے کیسا ہوا کہ ایک بچہ, اب یہ بچہ کیوں, اس لیے کہ آغاز دین میں بھی تو بدر پیش آئے گی, احد پیش آئے گی, حنین پیش آئے گی, خیبر پیش آئے گی, تو اس میں ایک بچے کی ضرورت ہے. آپ کہیں گے ان جنگوں میں بچے کی کہاں ضرورت, نہیں بابا, بدر و احد, خیبر و خندق تو مدینے میں ہوئی, یہاں بھی تو بدر کھڑی ہے, یہاں بھی تو خیبر و خندق کھڑا ہے. کیوں کھڑا ہے؟ ابو طالب کے خوف سے کوئی آگے نہیں آتا, جناب حمزہ کے خوف سے کوئی آگے نہیں بڑھتا, کیونکہ جانتے ہیں جب اذیت دینے کی کوشش کی ابو طالب شپر بن گئے ہیں. کتنے واقعات ہیں خانہ کعبہ میں, کس کس طرح سے جناب حمزہ نے اور جناب ابو طالب نے دفاع کیا ہے رسالت ماب کا, لیکن کیا کیا. اب میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ بچے کیوں, چھوٹے کیوں علی. مجھے کہہ دیتے ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ مولا دعا کرے مولا بڑا کر دیا ہوتا, جوان ہوتے علی, لیکن یہ مشیت بتائے گی کہ کیوں علی کا بچہ ہونا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے کہ علی چھوٹے ہوں؟ کیوں ضروری ہے کہ جب کفار قریش کی ہمت نہیں کی آگے بڑھے اور اذیت دیں خدا کے رسول کو, تو اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے, جاؤ بچوں, چھوٹے چھوٹے بچوں, اور یہ بچے نکلتے تھے اور معاذ اللہ جملے کستے تھے, کنکریاں مارتے تھے, جیسے کہ بچوں کی عادت ہے, ان کو دو ٹاٹیاں دو جاؤ, جس کے پیچھے چڑ بنانی ہے بنا کے پیچھے لگ جائیں گے. لیکن نہیں, جب زخمی حالت میں واپس آئے تو جناب ابو طالب تیش میں آئے کہ نتیجے کس نے یہ زخم لگایا, تلوار نکال لی. خدا کے رسول نے کہا ایسے تھا جان, نہیں تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں, یہ بڑوں کا کام نہیں ہے. آپ کے ڈر سے, آپ کے خوف سے, میرے چچا حمزہ کے خوف سے یہ خود آگے نہیں آتے, یہ اپنے بچوں کو بھیج دیتے. اور سیاست کیا ہے پیچھے, وہی مکاری والی سیاست ہے. یا بچوں کا جواب بھی نہیں دے سکتے, جواب دے دیتے بچے ہیں, بچوں کو مار دے گئے, بچوں پہ ہاتھ اٹھایا, شکایت لے کے جائیں گے تو کہیں گے بھی بچے تو کسی کی بھی نہیں سنتے. تو ابو طالب مسکرائے, کہ اچھا اپنے بچوں کو پیچھے لگاتے ہیں, اب آپ حکمت سمجھیے. بچوں کو کوئی بات نہیں, ہمارا بھی تو ایک بچہ ہے. اب سمجھ میں آیا, اس لیے فخر سے سنا کیجیے, مجھے لکھنے والے لکھ دیتے ہیں اپنے خیال میں نقص پیدا کرتے ہیں کہ بچوں میں پہلے اسلام, بچوں میں تو سنو کیوں, بچوں میں پہلے اسلام, اس لیے بچوں میں پہلے کہ ان بچوں کا مقابلہ کون کرے, کفار قریش شیطانوں کے شیطان بچوں کا کون مقابلہ کرے. لہذا ابو طالب نے کہا بچوں کی بات ہے نا, تو ہمارے پاس بھی تو بچہ ہے, کل سے یہ بچہ ساتھ جائے گا, کل سے یہ بچہ اب ساتھ جائے گا تمہارے. دوسرے دن صبح تینوں نعرے لگائیے تو مجھے مزہ آئے گا. تو جناب ابو طالب نے کہا جائیے آج یہ بچہ ساتھ ہے. رسول بھی مسکرائے, سمجھ گئے کہ آج کیا ہونے والا ہے. علی ساتھ ساتھ بلکہ آگے آگے سپر بن کے محافظ بن کے آگے چل رہے ہیں. ادھر رسول نکلے, ادھر کفار قریش کے بچے گلی میں حسبے دستور جمع ہو گئے, مگر آج ذرا جھجک گئے, دیکھا کہ علی ساتھ ہے. اتنا تو بچے بھی جانتے تھے نا, آپس میں کھیلتے تو ہوں گے, سب کو اندازہ تو ہوگا کہ علی کون ہے. مگر یہ کہ جب آپ جاتے محلوں میں بھی بچوں کی طاقت کا اندازہ, کہ بچے ایک دوسرے کو خوب پہچانتے ہیں, کسے لڑنا ہے کسے نہیں لڑنا ہے, اس میں ہے نا ایسا, بچوں میں سب پتا ہوتا ہے بچوں کو. لہذا جھجک گئے, مگر پھر اپنی تعداد کو دیکھا, 150-200 کوئی بات نہیں, اکیلا علی گرا دیں گے ہم, 150-200 ادھر ابو طالب کا اکیلا بچہ گرا دیں گے. لہذا تیار ہو کے آگے بڑھے, اپنی حرکتیں شروع کی. علی نے اجازت طلب کی, خدا کے رسول اجازت ہے, اجازت ہے؟ رسول نے بھی مسکرا کے اجازت دے دی کہ اب تو بچوں کا معاملہ ہے بھائی, اب سمجھ میں آئے کہ بدر احد کیا ہے؟ مکے کی بدر احد یہ ہے. اب تو بچوں کا معاملہ, جاؤ علی اجازت ہے کھیلو کودو جاؤ. سب یہ ابو طالب کا بچہ کفار قریش کے بچوں کے مجمع میں گھسا, اور گھسنے کے بعد منظر کشی یوں کی جاتی ہے کہ کفار قریش کے بچے اچھلنا شروع ہوئے. کسی کا ہاتھ ٹوٹا, کسی کا پیر ٹوٹا, کسی کا دانت ٹوٹا, کسی کی ناک ٹوٹی, کسی کی پسلی ٹوٹی, کسی کا سر پھوٹا, اور چلاتے ہوئے بھاگے یا قزیمو یا قزیمو یا قزیمو, اور ماؤں کی گودوں میں سر دے کے چھپنے لگے. ماؤں نے بھی تھپڑ مار کے پوچھا, ارے کون قزیم, کیسا قزیم؟ قزیم کے معنی جانتے ہیں آپ؟ ہڈیاں توڑنے والا. ارے کس نے تمہاری ہڈیاں توڑ دی؟ کس نے تمہیں مارا؟ بچے چلا رہے ہیں ابو طالب کے بیٹے علی نے مارا, علی نے مارا. ارے یہ اعزاز ہے میرے مولا علی کا کہ سارے القاب اللہ نے دیے, رسول نے دیے, دوستوں نے دیے, ایک لقب مار کھانے والوں نے بھی دیا. یہ القزیموں جو لقب ہے نا, القزیموں, یہ القزیموں ان پٹنے والوں نے دیا تھا. اور یہ اتنا مشہور لقب تھا کہ ابن ابی طلحہ جب احد میں آ کے مبارز طلب کرتا تھا کہ آ میرے مقابلے پر, تو علی ادھر سے نکلے تو فوراً بچپن کی پٹائی یاد آ گئی. فوراً کہا القزیمو, یہ وہی ہے جس نے بچپن میں میری ہڈیاں توڑی تھی اور مقابلے سے واپس چلا گیا, میں نہیں لڑتا. تو اب جب ہڈیاں ٹوٹی سب کی, میدان خالی, کچھ ہڈیاں تڑوانے سے پہلے بھاگ گئے. انہوں نے کہا سب کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں, اب جمع ہو گئے کفار قریش. ماں انہیں بتایا یہ کیا, دیکھو ابو طالب کے بیٹے نے کیا کیا. یہ آغاز دین. تو سوچئے تکمیل دین تک کیا ہوا ہوگا. کتنی دشمنیاں لی ہیں علی نے رسول کی خاطر. اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مؤلفۃ القلوب کا باب ہے اسلام میں, تالیف قلب, کہ جو بطور اکراہ اسلام لے آئے تھے کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے فتح مکہ کے بعد. کچھ لوگ, سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ایسے بھی تھے, تو دشمنیاں اور بغض تو دل میں رہ گئے تھے نا. کسی کے باپ کو بدر میں قتل کیا ہے, کسی کے بھائی کو قتل کیا ہے, کسی کے ماموں کو مارا ہے, کسی کے دوست کو مارا ہے, لیکن کس کے لیے مارا ہے علی نے؟ کس کے لیے قتل کیا ہے؟ اللہ کے لیے نا, اللہ کے رسول کے لیے نا. اسی لیے نا تو یہ آغاز دین. جمع ہو گئے کفار قریش کہ چلو ابو طالب کے پاس, کیا حال کیا ہمارے بچوں کا. تو ایک سمجھدار بوڑھے نے, جانتے ہیں نا اس بوڑھے کا کئی جگہ ذکر ملتا ہے, شب ہجرت بھی مورخین لکھتے ہیں کہ ایک بوڑھا آیا, اس نے ان کو ترکیب سجھائی تھی کہ سب قبیلے سے ایک ایک آدمی لے لو اور سب مل کر حملہ کرو گے تو بنی ہاشم کے لیے مشکل ہو جائے گا 150-200 قبیلوں سے لڑنا اور انتقام لینا. تو یہاں بھی ایک سمجھدار بوڑھا کہتا کہاں جا رہے ہو؟ ابو طالب کے پاس. کیوں جا رہے ہو؟ کہ شکایت کرنی اس کے بیٹے کی. کس بات کی شکایت؟ بچوں کی ہڈیاں توڑ دی. اور آپ پوچھ رہے ہیں کس بات کی شکایت؟ ارے تو اگر ابو طالب نے بھی پلٹ کر وہی کہہ دیا جو تم کہتے ہو کہ بچوں کا معاملہ ہے, اب ہم کیا کریں بھی, بچے تو ایسے ہی کرتے ہیں. اور پھر کیا کہو گے, کیا شکایت کرو گے کہ تیرے ایک نے, شکایت کیا کرو گے کہ تیرے ایک نے ہمارے اتنے ساروں کی ہڈیاں توڑ ڈالی. تو پتہ چلا کہ آغاز دین میں بھی نصرت کا وہی انداز ہے جو خیبر و خندق اور بدر و حنین میں تھا. اس لیے علی کا کم سن ہونا ضروری قرار پایا تاکہ کوئی اعتراض نہ کرے کہ بڑے نے چھوٹوں کو مارا تھا. صلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر. یہ ہے آغاز دین. آغاز دین اب تو اتنا تو فرق رکھیے کہ جو پہلے مرحلے سے ساتھ ساتھ چل رہا ہو اور ایسے چل رہا ہو کہ وہ خود فرماتا ہے کہ میں ایسے پیچھے پیچھے چلتا تھا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے, قدم با قدم قدم با قدم. میں تو اس طرح چل رہا تھا, میں تو ایسے چلتا تھا رسول کے ساتھ, میں اس طرح رہا رسول کے ساتھ. رسول مجھے اپنے سینے سے چمٹا لیتے تھے, اور عجیب لفظ ہے, چومنا الگ بات ہے, پیار کرنا الگ بات ہے, بوسہ دینا الگ بات ہے, لیکن گواہی دیں گے وقائے نگار ہماری اس بات کی کہ نہیں, خوشبو سونگا کرتے تھے. جیسے حسنین علیہ السلام کے لیے کہ حسین کی خوشبو سونگتے تھے خدا کے رسول. علی فرماتے کہ میں اس طرح سے تھا رسول کے ساتھ, میں اس طرح سے تھا. تو جو آغاز سے ساتھ چل رہا ہے اور قدم قدم پہ مواخات کا مرحلہ, مواسات کا مسئلہ, تبوک کا مرحلہ, کہ اکیلے علی کو چھوڑا, لشکر کو بھیجا, لوگوں نے جو منصوبہ بندی کیے بیٹھے تھے عبداللہ ابن ابی جیسے منافق, تاریخ میں ذکر ہے نا, اور سورہ منافقین بھی انہی لوگوں کے لیے آیا عبداللہ ابن ابی جیسے منافقوں کے لیے, کو انتظار میں دیکھو سب رسول گئے باہر, پیچھے ماشاء اللہ کیا کریں گے, ٹیک اوور کر لیں گے, انقلاب لے آئیں. تو ایک ہی غزوہ جو ہوا بھی نہیں, اس میں علی کو کہا علی آپ مدینے میں رہیے میں جا رہا ہوں. جب علی مدینے میں رکے تو منافقین نے دوسرا وار کیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر پہلو میں کوئی نہ کوئی نکال لیتے ہیں راستہ, یہ کرو تو غلط, وہ کرو تو غلط. کہا کہ ہاں آپ علی لڑنے کے قابل نہیں رہے اس لیے مدینے چھوڑ گئے. مولا کے کانوں میں یہ تانا آیا, سوار ہوئے اپنے دلدل پہ اور ابھی لشکر باہر نہیں نکلا, اور وہ جب ہوئی بھی نہیں ویسے بھی پہنچ گئے رسول کے پاس. خدا کے رسول آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا, مدینے کے لوگ مجھے یہ تانا دیتے ہیں. مسکرائے رسول, کیا علی یہ کافی نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ ویسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا, سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی. تو کون سا موقع ہے جہاں رسول اشارے نہیں کر رہے الیوم کی طرف, کہ کون سا دن ہے, وہ کون سا دن ہے جب کافر مایوس ہوں گے, وہ کون سا دن ہے جب نعمت تمام ہوگی, وہ کون سا دن ہے کہ جب دین مکمل ہوگا. کوئی ایک دن ہے الیوم, کوئی خاص دن ہے, وہ اس خاص دن کو تلاش کرو کہ جس دن دین مکمل ہوا. اور وہ دن ہونا چاہیے کہ رسول کی ساری محنتوں اور زحمتوں کا ثمر ہو, نتیجہ ہو, جہاں تمام عبادتوں کی حفاظت کی بات ہو. تو اب آئیے اسی سورے میں, سورہ مائدہ ہی میں, یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول پہنچا دیجئے, یا ایہا الرسول منصب کے ساتھ, منصب کے ساتھ پکارا ہے, اے رسول پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. کیا اب تک جو آیا وہ پہنچایا نہیں ہے کہ میں آسانی سے یہ کہہ کے گزر جاؤں کہ وہ پورا دین اور سارے احکام وغیرہ کے اوپر ہے؟ کیا مسئلہ ہے, جو آیا پہنچا تو دیا, حج سے بھی فارغ ہوئے, حج کی عبادت بھی ہو گئی, سب تو پہنچا دیا. یا ایہا الرسول بلغ, پہنچا دیجئے, تبلیغ کر دیجئے, ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر یہ کام انجام نہ دیا تو کار رسالت انجام نہیں دیا. اور بس سیدھی سامنے کی بات ہے کہ اگر یہ کام نہ کیا کار رسالت انجام نہیں دیا, اس کا مطلب کار رسالت انجام دے چکے, کتنے کام کر چکے, مگر یہ کام ایسا ہے کہ یہ نہ کیا تو کوئی کام نہیں کیا. اس کا مطلب صاف ظاہر ہے کہ پہلے بہت سے کام ہو چکے, یہ سب آپ نے کیے, مگر یہ اتنا اہم ہے کہ یہ نہ کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس, یقیناً یہ کام ایسا ہے کہ رسول نے 23 سال صراحتاً علم ہونے کے باوجود اس لیے اعلان نہیں کیا کہ لوگوں کے اندر کا بغض باہر نہ آ جائے, لوگوں کے اندر کا بغض باہر نہ آ جائے کہ ہر کام ہر منصب اپنے قرابت داروں کو. بِسْأَتُمْ مِنِّي بیٹی, جوانان جنت کے سردار, نواسے, بیٹے, حسین منی وانا من الحسین, یہ ساری حدیثیں, یہ ساری روایات. اور اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ اعلان ایسا ہے کہ کر دیا گیا تو پھر وہی لوگوں کا بغض سامنے آ جائے گا, آ جائے گا نا. لہذا اب واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کی پرواہ نہ کیجئے، اعلان کر دیجئے۔ یہ اعلان جو اسی پر منحصر ہے، کفار یہ سمجھ رہے تھے، منافق یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کے پردہ فرماتے ہی ہم پورے اسلام کو اسی ڈگر پہ لے جائیں گے جیسے پہلے ادیان چلے گئے انبیاء کے بعد۔ مگر اس اعلان کے بعد کیا ہوا؟ اعلان کیا، بس یہ اعلان ایسا ہونا چاہیے، آخری اعلان، کہ جس پہ تمام عبادتوں کی حفاظتوں کا انحصار ہو۔ پہلے ایک دلیل دیتا ہوں، آئیے خندق کے موقع پر وہ کس کی ضربت ہے جس کے لیے رسول نے کہا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، روز خندق کی علی کی ضربت عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ تو وہاں بھی بتایا تھا کہ ثقلین کی عبادتوں کی حفاظت کر رہی ہے علی کی ضربت۔ اگر وہاں بھی سمجھ میں نہیں آیا تو غدیر خم میں کھل کر اعلان کر دیا من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا۔ کھل کر اعلان کر دیا غدیر خم میں، اور تمام راویوں نے لفظ بے شک بدل دیں مگر نقل کر دیا۔ اب یہ کتنا گراں گزرا ہوگا، ظاہر ہے کہ وہ لوگ آپ جانتے ہیں کہ ہر قسم کے لوگ تھے، اور اسی لیے سورہ منافقون بھی آیا ہے۔ اور پھر وہاں جو لوگوں سے علاوہ ہٹ کے کفار، یہود، نصارہ، کتنے طبقے ایسے تھے کہ جو سمجھ جاتے کہ بس ہر نبی کی طرح اس نبی کے بعد بھی معاذ اللہ اسلام کا قصہ تمام نام رہ جائے گا، تیری بات ہو جائے گی۔ مگر جب علی کے نام کا اعلان ہوا تو پھر کیا ہوا؟ بس الیوم، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں لا سکتا دین کی تکمیل کا۔ اس کے بعد کوئی حکم نہیں آیا نا، کوئی حکم نہیں آیا حجت الوداع کے بعد، تکمیل ہوئی آیات کی۔ بس غدیر خم کا اعلان آخری اعلان، دعوت کا آغاز علی، ابتدا دعوت کی ابتدا علی، دعوت کی انتہا علی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف علی کی ولایت کا اعلان نہیں ہو رہا بلکہ ذمہ داری کا اعلان ہو رہا ہے کہ علی نہیں، جب علی کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تو علی ہو یا نہ ہو اس کی اولاد بھی یہ وعدہ نبھائے گی، قیامت تک یہ وعدہ نبھائے گی، علی کی اولاد یہ وعدہ نبھائے گی قیامت تک کی ذمہ داری کے۔ جب دین پر وقت پڑے گا، جب دین پر آنچ آئے گی، وہ جو تکمیل دین ہو چکی، اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اسی گھر کی ہے۔ اکمال دین ہے یوم غدیر، حفاظت دین ہے یوم عاشورا۔ ایسے تو نہیں ہوا نا، اس کے لیے خون دیا ہے، اور مولا سے منسوب کچھ جملے بھی نقل کیے جاتے ہیں کہ ہم میں تم میں یہی تو فرق ہے کہ جب ہم نے تم پر قابو پایا، فتح مکہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں مولا کائنات، جب ہم نے تم پر قابو پایا اب وہ درگزر سے کام لیا، تمہیں معاف کر دیا، کوئی بدلہ نہ لیا، لیکن جب اقتدار تمہارے ہاتھوں میں آیا تم نے ہماری خون کی ندیاں بہا دی، ہمارے بچوں کو قتل کر ڈالا، ہمارے گھروں کو اجاڑا، لیکن یہ قدرت کا فیصلہ تھا۔ اب کیونکہ مجھے شب عاشور کے مصائب پڑھنا ہے ایک خاص اس کے تحت، لہذا میں وہاں تک آپ کو لانا چاہ رہا ہوں۔ جب تمہارے ہاتھ میں اختیار آیا، اقتدار آیا، تم نے ہمارے خون کی ندیاں بہا دی، لیکن فرق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ فرق یاد رکھیے، جیسے دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں، کبھی آپس میں ملتے نہیں مگر ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حابیل قابیل سے شروع ہونے والا سفر، دونوں بھائی ہیں کہ نہیں؟ بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں دو خاندانوں کی لڑائی تھی، دو شہزادوں کی لڑائی تھی، تو حابیل قابیل کون تھے؟ دونوں بھائی نہیں تھے؟ وہ بھی تو آدم کی اولاد تھے، مگر نہیں، حابیل حق کی علامت، قابیل باطل کی علامت۔ یہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کون تھے؟ دونوں بھائی نہیں تھے؟ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب کا جناب یعقوب ہے، جناب اسحاق کے بیٹے، جناب اسحاق بھائی ہیں جناب اسماعیل کے، اور دونوں اولاد ہیں جناب ابراہیم کی. تو بنی اسماعیل، بنی ابراہیم، بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل، یہ بھی تو دونوں بھائی ہیں، دو خاندان ہیں، ایک ہی نبی کے، ایک پوتا ہے ایک بیٹا ہے. جناب ابراہیم کے دونوں کی نسل چلی کون ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے، لیکن معیار ہے حق اور باطل، کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، معیار اس کو دیکھا جائے گا. معیار یہ تو علی جو وعدہ کر رہے ہیں اس عہد کو پورا صرف علی نے نہیں کیا، علی کے بعد حسن اسی عہد کو پورا کریں گے، اور حسن کے بعد حسین اس عہد کو پورا کرنے کے لیے میدان کربلا میں آ گئے. عزاداران حسین، میں نے مجلس کے آغاز میں خواتین کا ذکر کیا تھا اور اب پھر وہی ذکر کرنا چاہتا ہوں، مگر ذرا سا سہارا لینا چاہتا ہوں ایک اور واقعے کا، شب عاشور کے حر جس نے راستہ روکا تھا منزل ذو حسم، اور ذو حسم بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ منزل ہے جہاں حر کا اور حسین کے لشکر کا، دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا ہے. اور جو میں نے پڑھی ہے تعداد، کم سے کم 300 اور زیادہ سے زیادہ 1000 کا لشکر ہے، 1000 والی تعداد زیادہ ہے حر کے ساتھ، حر ہزاری کا سردار تھا، 1000 کا. حر نے راستہ روکا، ابھی راستہ روکا نہیں سامنے آیا تھا، تو حسین نے حکم دے دیا پانی پلاؤ اس کے سپاہیوں کو، پانی پلاؤ پیاس سے. اس کے بعد پانی نہیں تھا، حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ، بار بار پلاؤ حیوانوں کو بھی پانی پلاؤ، یہ ہے حسین. نماز کا وقت ہوا تو حسین نے پوچھا ہمارے ساتھ پڑھے گا یا اپنے لشکر میں پڑھے گا؟ تو وہ کہتا نہیں فرزند رسول، میں تو آپ کے ساتھ پڑھوں گا. حر ایک سردار ہے فوجی، قادسیہ سے آیا ہے، یہ کوفیوں میں نہیں ہے، وہ ابھی میں بعد میں بتاؤں گا کہ کیوں نہیں ہے، یہ کوفیوں میں نہیں ہے حر، اور احترام بھی ہے، جانتا ہے کہ فرزند رسول ہے، رسول کی بیٹی کا بیٹا ہے، لیکن فوجی ہے، فوج میں ہے، اپنی ڈیوٹیز، ڈیوٹی والا کام ہے اس کا، اسے بھیج دیا گیا روکو بلکہ گھیر کے کوفے تک لاؤ. لیکن ابھی یہ بات چیت ہوئی نہیں، ابھی تو یہ ہوا کہ آ کے نماز پڑھی. اب جب نماز پڑھے گا حسین کی صفوں میں آ کے حسین کے پیچھے، تو منقلب ہوا نا دل، پھر اپنے لشکر میں چلا گیا. اس کے بعد گفتگو کی جب نوبت آئی، گفتگو کی نوبت کب آئی؟ جب حسین نے حکم دیا اپنے خیام اٹھانے کا کہ ہم سفر کرتے ہیں آگے کی طرف چلتے ہیں. اب یہ آگے مجھے حکم یہ ہے کہ میں آپ کا راستہ روکوں. حسین نے کہا کہ میرے گھوڑے کی باگ کو نجام فرس کو چھوڑ دے، نجام فرس کو چھوڑ دے. نہیں چھوڑا، 3 بار یہ جملے تکرار ہوئے. وہ کہتا ہے کہ آپ نہیں جا سکتے، حسین کہتے ہیں میں ضرور جاؤں گا. 3 بار جب یہ جملے تکرار ہوئے، اب حسین نے کہا چھوڑ میرے لجام فرس کو، تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. یاد رکھیے گا، میں بالکل تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں، کوئی مجھ سے اختلاف کرے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. حر بڑا دلیر ہے، بہادر ہے. حر نے معلوم ہے کیا جواب دیا؟ حر کہتا ہے کہ میں اس عالم میں اور اس پوزیشن میں ہوں اور اتنی طاقت بھی رکھتا ہوں کہ کوئی عرب میری ماں کے بارے میں ایسا کہے تو میں بھی اس کی ماں کے بارے میں ایسی جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کس ماں کے بیٹے ہیں. یہ حر کا جواب ہے، تاریخی جواب. اتنا احترام تو تھا نا، اسی لیے خیمے جلانے والوں میں یہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں احترام نہیں تھا، یہ جانتا تھا. کہتا ہے لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کس ماں کے بیٹے ہیں، میں جس رسول کا کلمہ پڑھتا ہوں اس کی بیٹی کے بیٹے ہیں، میں جانتا ہوں کہ آپ کی ماں کا نام سوائے احترام اور عقیدت کے نہیں لیا جا سکتا. احترام ہے آپ کی ماں کا، میں جانتا ہوں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، مگر میں مشکل میں ہوں، میں کیا کروں، کوئی راستہ میرے لیے؟ اچھا پھر جب تک نئی صورتحال نہیں آتی ساتھ ساتھ سفر کرتے، آئیے اب آپ کو جلدی سے منزل تک لے کر آتے. شب عاشور، سارے راستے حر حسین کے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، لیکن جب پہنچے کربلا میں تو حر نے یہ دیکھا کہ پانچ کو حسین کے خیمے نہر سے ہٹانے کا حکم دے دیا گیا. اب یہ پہلی بار اس کو ایک جھٹکا سا لگا کہ یہ کیا ہے, یہ فرزند رسول ہے. اس کے ذہن میں یہ تھا کہ کون لڑے گا رسول کے بیٹے سے, کون لڑے گا فاطمہ کے بیٹے سے. اتنا تو اس کا بھی دل گواہی دیتا تھا کہ ان سے کون لڑ سکتا ہے, یہ تو اولاد رسول ہیں, کچھ نہ کچھ معاملہ ہو جائے گا, مذاکرات ہو جائیں گے, وہ اپنے گھر وہ اپنے گھر, میں اپنی نوکری اپنا چلاتا رہوں گا, میری نوکری چلتی رہی. مگر جب سات محرم کو پانی بند ہو گیا, اب اور بے چین ہوا. اسے فوراً یاد آیا کہ یہ وہی حسین ہے جس نے صرف مجھے نہیں مگر میرے حیوانوں کو بھی پانی پلایا, صرف مجھے نہیں بلکہ میرے حیوانوں کو بھی سیراب کیا جب میں بھی پیاسا تھا, میرے حیوان بھی پیاسا تھا. سات گزری, آٹھ گزری, نو کو جنگ کا اعلان ہوا. حسین نے ایک دن کے لیے مہلت دے دی, لی نہیں, میں کبھی نہیں کہتا کہ حسین نے مہلت مانگی, نہیں, دے دی. کیوں دے دی؟ حسین کو معلوم ہے کہ میرا لشکر ابھی مکمل نہیں ہوا, میرا ایک سپاہی ابھی اندھیروں میں بھٹک رہا ہے, میرا ایک سپاہی ابھی میرے لشکر سے باہر ہے, مجھے اس سپاہی کو بلانا ہے, اسے واپس لانا ہے. بس شب عاشور ظاہر ہوئی اور حر بے چینی سے دیکھ رہا ہے کہ خیام حسینی سے یا تو مناجات کی آواز ہے, یا قرآن کی تلاوت ہے, یا نمازیں ہیں حسین کے انصار عبادت میں مشغول, یا ایک اور آواز جو حر کے کانوں سے ٹکرائی, وہ آواز ہے التش التش التش. بچوں کی پیاس, پیاس سے چلا رہے بچے, ہائے پیاس, ہائے پیاس. آئیے آپ کو خیموں کا حال بتاؤں. ادھر حر بے چین, ادھر انصار حسینی بے چین. اس لیے بے چین کہ یہ رات اتنی لمبی کیوں ہوئی جا رہی ہے. لوگ تو دعائیں کرتے ہیں ایسے موقع پہ کہ رات طویل ہو جائے, زندگی لمبی ہو جائے. انصار حسینی بے چین ہے کہ یہ رات طویل کیوں ہے, یہ رات کٹتی کیوں نہیں, صبح عاشور کیوں نہیں نمودار ہوتی کہ ہم حسین سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کریں, تاریخ بشریت میں وفا کا ایک باب رقم کر جائیں. تاریخ بشریت میں نہ اس سے پہلے کوئی ایسے مارکے کی مثال دی جائے, نہ آنے والے دور میں کوئی ایسا مارکہ پیش کر سکے جو ہم صبح کرنے والے ہیں. یہ انصار حسینی کا حال. آئیے تیسرا منظر خیموں کے اندر کا دکھاؤں. خیموں کے اندر حالت یہ ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں, حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ مائیں اپنے بچوں کی جانیں بچانے کی فکر کریں کہ کسی طرح میرے بچے کی جان بچ جائے, کتنی محنتوں سے پالا ہے میں نے, کتنی منتوں مرادوں سے پالتی ہیں مائیں اپنے بچوں کو, صبح شام صدقے اتارا کرتی ہیں اپنے بچوں کی کہ میرا بچہ بچ جائے. لیکن یہاں کچھ اور ہے معاملہ. وہ جو میں نے کہا نا کہ کربلا کی خواتین نابغا ہیں, نابغا, ان کی مثال کوئی لا ہی نہیں سکتا, یہ نوابغ ہیں, ان کی مثال نہیں مل سکتی, ان ماؤں کی مثال کہ جو مائیں اپنے بچوں کو قسمیں دے رہی ہیں کہ خبردار صبح میدان کو پیٹھ مت دکھانا اور دیکھو اکبر سے پہلے چلے جانا, ایسا نہ ہو دختر رسول کے سامنے شرمندگی ہو جائے, اکبر تم سے پہلے شہید ہو جائے. خیموں کے اندر کا حال ہے. رات کے ایک پہر میں حسین نے چاہا کہ خیموں کی احوال پرسی کریں. اب جب خیموں کے گرد حسین چل رہے ہیں, ایک خیمے سے کے قریب سے گزرے, کسی بیوی کے گریے کی آواز آئی. بس یہ گریا سن کے رک گئے کہ یہ بیوی رو کیوں رہی ہے. اب یہ خیمہ کس کا ہے؟ شہزادی جناب ام کلثوم کا. اور اسی خیمے میں ایک جوان اپنی تلوار کو سیقل کر رہا ہے. اس جوان کا نام ہے عباس. یہ جوان پوچھتا ہے, شہزادی یہ غلام ابھی زندہ ہے, آپ کے گریہ کا سبب کیا ہے؟ شہزادی فرماتی ہیں کہ کل سب اپنی اپنی قربانی حسین پر پیش کریں گے، مجھ دکھیاری کے پاس تو کچھ بھی نہیں. ہاتھ باندھ کر عباس کہتے ہیں شہزادی یہ غلام کس دن کام آئے، کل میں آپ کی طرف سے فدیہ ہو جاؤں. حسین اشک آنکھوں میں لیے آگے بڑھے، ایک اور خیمے سے گفتگو کی آواز آ رہی ہے، کس کا خیمہ ہے؟ ثانیہ زہرا، حسین کی بہن زینب کا خیمہ. خیمے کا منظر بڑا عجیب ہے، دونوں جانب بچے لیٹے ہوئے ہیں، ایک طرف اون ایک طرف محمد، اور زینب اپنے دونوں بچوں کے بالوں میں انگلیوں سے کنگھی کر رہی ہے اور کہتی جاتی ہے میرے شہزادوں دیکھو تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، شرمندہ نہ کر دینا زینب، سب سے پہلے میدان میں جانا، سب سے پہلے میدان میں. اور بچے اپنی ماں کا ہاتھ تھام کر عہد کرتے ہیں کہ ماں دے گرامی اطمینان رکھو، بس مامو جان اجازت دے دیں تو ہم میدان جنگ میں بدر احد کے نقش و نگار کھینچ دیں گے. حسین کے اشک جاری ہو گئے. اب جس خیمے کے پاس کھڑے ہیں وہ خیمہ کسی اور کا نہیں، جناب ام لیلہ کا خیمہ، جناب ام لیلہ کا خیمہ. کڑیل جوان 18 سال کا جوان علی اکبر، کیسا جوان کہ مدینے میں لوگ بزرگ صحابی بچوں سے کہا کرتے تھے کہ اگر رسول کی زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو تو حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو، حسین کے اس بیٹے کو دیکھ لیا کرو. یہ سورت سیرت رفتار گفتار سب میں رسول خدا سے مشابہ ہے، شبیہ پیغمبر. ماں نے اپنی آغوش میں اپنے کڑیل جوان کا سر رکھا ہوا، بڑے پیار سے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی ہے، پیشانی کے بوسے لیتی جا، میرے لال علی اکبر تو عمر کے اس حصے میں ہے کہ ہر ماں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اپنے کڑیل جوان کے لیے چاند سی دلہن لے کر آئے، لیکن اے میرے لال تو دیکھ رہا ہے نا کہ یہ اتنا بڑا لشکر جمع ہے تیرے بابا کو قتل کرنے کے لیے. اکبر اپنی دادی زہرا کے سامنے مجھے سرخرو کر دے، صبح سب سے پہلے میدان میں چلا جائے. مسکرا کے علی اکبر کہتے ہیں مادر گرامی کبھی ایسا ہوا ہے کہ جوان بیٹا زندہ ہو باپ پہ کوئی مصیبت آ جائے؟ اب جو خیمہ ہے وہ کس کا ہے؟ ام رباب کا، وہ بھی گریہ کر. مگر گریہ کا سبب کیا ہے؟ گریہ کا سبب یہ مصیبت نہیں شب عاشور کی، گریہ کا سبب یہ ہے کہ اپنے شیر خار کو دیکھ دی جاتی ہے، روتی جاتی ہے اور فرماتی جاتی ہے کاش علی اصغر تو اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار ہی اٹھا لے. بس آخری منظر اور سن لیجیے، سن لیجیے. حسین نے نصف شب کے بعد آخری بار عہد و پیمان لیا اپنے ساتھیوں سے، یعنی چراغ گل کرنے کے بعد جو رہ گئے ان سے عہد و پیمان، پھر کشف حجاب کیا آؤ تمہیں تمہارے مقامات دکھاؤں. کشف حجاب کیا، جنت میں بھی مقام دکھائے اور پھر اپنے ساتھ لے کر چلے آؤ. بس آپ کے جملے سن لیجیے، آؤ میرے ساتھ میں تمہیں دکھاتا ہوں کہاں کہاں کون قتل کیا جائے گا. اپنے انصار کو لے کر گئے ابن اوسجا، یہاں تم گھوڑے سے گرو گے. زہیر بن قین، یہاں تم قتل کیے جاؤ گے. جون، یہاں تمہارا سر کٹے گا. عباس، تیرا ایک بازو یہاں قلم ہوگا، دوسرا بازو یہاں قلم ہوگا. علی اکبر، تیرے سینے میں برچھی یہاں لگے گی. میرے قاسم کا لاشا یہاں پامال ہوگا. سب کے مقام ہائے شہادت دکھانے کے بعد اب حسین آگے بڑھتے، آؤ تمہیں اپنا مقام شہادت بھی دکھاؤں، آؤ تمہیں اپنا مقام شہادت بھی دکھاؤں. ایک نشیب کی طرف بڑھے، اچانک پلٹے اور پلٹ کر چلا کر کہتے ہیں واپس چلو، واپس چلو، جلدی کرو، واپس چلو. حیرت و استعجاب کے عالم میں انصار حسینی
خیمہ گاہ تک واپس پہنچے، دست بستہ سوال کیا کسی نے، مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لے گئے تھے، ارے ایسا وہاں کیا دیکھا کہ آپ واپس لے آئے؟ میرے مولا کے زار و قطار مولا نے رونا شروع کیا، آنسو بہنا شروع ہوئے اور فرماتے ہیں ارے میں تمہیں وہاں کیسے لے جاتا، کل جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا وہاں میری ماں فاطمہ زہرا بیٹھی ہے، اس جگہ کو صاف کر رہی ہے جہاں میرا سر قلم کر دیا جائے گا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا ايام قريب ينقلبون۔